الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم بھائی ایک بات تو یہ سن لیجئے ایک بجے سے یہاں دین کی بات سنائے جانے کا وقت مقرر ہے یہ بڑی بدتہذیبی کی بات ہے کہ یہاں پر آ کے لوگ نیت باندھ لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں لمبی لمبی یہ جائز نہیں ہے آپ اپنی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں اپنی خواہش پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے چاہے وہ آپ کی خواہش نیک ہی ہو اس سے غرض نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں چاہے خواہش نیک ہو آپ کی لیکن آپ غلط کام کر رہے ہیں وہ دین کا اس وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے بھائی آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ گھر سے پڑھ کے آئیے یہاں آ کر نیت باندھنا لوگوں کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں جو لوگ یہ نماز پڑھ رہے تھے یہاں پر یہ لوگوں کا وقت کیوں ضائع کرتے ان کی وجہ سے لوگوں کا وقت ضائع ہوا دین کی بات سنانے میں حرج واقع ہوا دیر ہوئی تاخیر ہوئی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا آپ بات چیت بند فرما دیتے ایک صحابی ہیں محمد ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے خود حکم فرمایا کہ چلو دو رکعت نماز پڑھو انہوں نے اور آپ بیان فرما رہے تھے بیان کو روک دیا وہ دو رکعت نماز جب انہوں نے پڑھ لی تو آپ نے دوبارہ بیان شروع فرمایا اس وقت تک آپ رکے رہے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہی ہے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ تو فرماتے تھے میرے تو سوئیاں چبھتی ہیں جب کوئی بیان کا وقت ہو اور کوئی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے میرے دل پہ سوئیاں چبھتی ہیں تو آپ جو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس نماز پر آپ کو ملا کیا مجھے تو تکلیف ہوئی مجھے تکلیف ہوئی اور میں مسلمان ہوں اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے تو کیا ملا نماز پر میں یہ پوچھتا ہوں کیا ملا ایک بجے کا وقت مقرر ہے یہاں دین کی بات سنائے جانے کے لیے یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اس کوئی منع نہیں ہے آپ جائیے گھر سے پڑھ کر آئیے یا جہاں جن مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بس بیان بھی چل رہا ہے اور نماز بھی چل رہی ہے وہاں چلے جائیے بھائی یہ تو بزرگوں کی مسجد ہے یہاں تو جو قرآن و حدیث ہے اس پہ عمل ہوگا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اب ہمارا کوئی معتقد بنے یا نہ بنے ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہم تو دین کی بات بتائیں گے چاہے کوئی معتقد بنتا ہے بنے نہ ہی بنتا نہ بنے اس سے ہم کوئی معتقد بنانے کے لیے تھوڑی اس ممبر پہ آتے ہیں دین کی بات سنانے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے اور سکھانے آتے ہیں بس جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ سنانے آ جاتے ہیں لہٰذا یہ جو آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا یہاں آ کے اور یہ بیان کا وقت ہے اچھا یہ بتائیے جس چیز کا پیریڈ ہو اسی کی بات ہوتی ہے یا کوئی اور فزکس کا گھنٹہ ہو اس میں میتھمیٹکس کی بات ہو رہی ہو کیمسٹری ہو اس میں فزکس کا چل رہا ہو وہاں تو آپ اس کو نہیں مانتے کہ یہ تو فزکس کا گھنٹہ ہے یہاں پہ آپ کیمسٹری کیوں پڑھا رہے ہیں تو یہ جو پیریڈ ہے دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے یا نماز پڑھنے کا وقت ہے اگر کسی کو اس پیریڈ میں شرکت نہیں کرنی تو الگ نماز پڑھ لے چلیے میں آپ کو دنیا کے اعتبار سے دنیا کی لائن سے سمجھا رہا ہوں اس کو تو دنیا مانتی ہے اس اصول کو بہت غلط بات ہے بہت غلط بات ہے انتہائی سخت تکلیف ہوتی ہے وجہ اس کی ہے لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں نہ سیکھا نہ سمجھا اور یہاں یہ شلواریں لٹک رہی ہیں تقمیضیں لٹک رہی ہیں اعتکاف کا یہ تقاضا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کے گھر آئے ہیں تو یہ اس بد تہذیبی کی حرکتیں کریں یہاں پہ کپڑے لٹکانا اس طرح جو برا لگتا ہے یہ صحیح نہیں اللہ کا گھر ہے یہ بھائی کوئی دھوبی گھاٹ تھوڑی ہے تو اب وہ یعنی کسی ایسی جگہ آپ کونے میں جا کر لٹکا دیجئے، اگر کوئی ادھر پیچھے وہ مسجد کا جو ہال بنا ہوا ہے وہاں جگہ موجود ہے، یہ یہاں پر سب دیکھ رہے ہیں مسجد کا ہال ہے، یہاں پہ لٹکانا یہ بڑی بدتہذیبی کی بات ہے. تو بھائی یہ چیزیں سیکھیے، ہمارے بزرگوں نے، ہم نے تو ڈانٹ کھائی ہے اس پر اللہ والوں سے، اور اسی طرح سیکھا ہے ہم نے. یہ ایسے نہیں آتی، یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی. بھائی بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھیے. اب یہ دیکھیے، یہ ایک نیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آنا، لوگوں کو ادھر سے پھلانگتے ہوئے آگے آ کے بیٹھنا. یہ ایک نیا ایک وہ ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے. اتنے لوگوں کو جو پھلانگ کر آدمی آتا ہے، تختی رقاب کہتے ہیں اس کو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ایسے آدمی کو جمعے کا ثواب ملتا ہی نہیں ہے، ظہر کا ثواب ملتا ہے، تو اپنا ثواب ضائع کر دیا. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے. وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، جو مسائل ہیں ان پر عمل کرنے کا نام دین ہے. یہ تھوڑی کہ آپ بس بیان سننے کے شوق میں آگے آ کے بیٹھ رہے ہیں. بھائی پہلے آ جائیے، کس نے منع کیا، جلدی آ جائیے. یہ چیزیں اگر ہم نہیں سیکھیں گے اور عمل نہیں کریں گے، نہ ہمارا روزہ کام آئے گا، نہ نماز کام آئے گی، نہ ذکر نہ تلاوت، سب کے انوارات ضائع ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. وہ ایک صاحب یہاں آتے ہیں، وہ یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں باقاعدہ بیان کے دوران، پھر ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں، نہ جانے ان کو کیا مشکل ہوتی ہے. اس سے الگ وہ تسلسل میں فرق واقع ہوتا ہے، مضامین نہیں آتے، تشویش دل مشویش ہو جاتا ہے، مگر وہ ان کو کچھ پرواہ نہیں، یہاں آ کے کھڑے ہوتے سامنے اور پھر ادھر سے ادھر پھرتے رہتے. اس وقت موجود ہیں یہاں وہ مسجد میں، لیکن وہ یہ طریقہ غلط ہے بھائی. نہ جانے کرسی وغیرہ تلاش کرتے ہیں یا کیا ہے، لیکن پہلے آ کے کرنا چاہیے. یہ کیا کہ آپ دین کی بات سنائی جا رہی ہے، آپ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بد تہذیبی کی باتیں ہیں، یہاں آداب معاشرت اسی لیے سنائی جاتی ہے. یا یہ جو ہے تپائیاں، اس پر ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ بادشاہ کا تخت ہے، بیان ہو رہا ہو تو کوئی وہ لگا کے بیٹھ جائے. یہ حضرت براء الحق صاحب فرماتے تھے، کلام بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا قرآن کریم، یہ بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہ کا تخت ہے یہ تپائیاں. کوئی بادشاہ کے تخت پہ کوئی ٹیک لگا دے، خلاف ادب سمجھا جائے گا، آداب شاہی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی. تو یہ جو تپائیاں ہیں، جو مخصوص ہیں قرآن کریم کے لیے، ان پر تو دین کی دوسری کتابیں رکھنا بھی خلاف ادب ہے. اگر کسی نے کوئی دوسری کتاب رکھ دی قرآن کے علاوہ، وہ بھی خلاف ادب کے خلاف ہے. وہ اور بے ادب محروم مند از فضل رب، بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. یہ مولانا روم فرما رہے ہیں، از خدا جوئم توفیق ادب، ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں بے ادب، کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے محروم رہتا ہے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ. بڑا سخت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجدوں کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں. آگے آدمی شیطان ہے، وہ تو شیطان تو آدمی کی عبادات کو ضائع کروانا ہی ہے اس کو. تم نہ کس طریقوں سے وہ ضائع کرواتا ہے کہ چلو جاؤ تم پھلانگ کے جاؤ، بندے آگے جا کے بیٹھو، اور یا کیا کہتے ہیں نیت باندھ لو، بیان کے دوران نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، لمبی نیت باندھو، صلاۃ و تسبیح پڑھو. اچھا یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جو نوافل ہیں ان کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. نوافل کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اب ہم وہاں تو پڑھتے نہیں، یہاں آ کے خلل انداز ہوتے ہیں، جو دین کی بات سنائی جا رہی ہے اس میں خلل انداز ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں سے اسپیکر پہ بات ہو رہی ہے، مائک پر اور اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اتنی تیز آواز آ رہی ہے، تو کیسے یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کس طرح اتحیات پڑھ لیتے ہیں. مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی. لوگ کس طرح پڑھتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اسپیکروں سے آواز آ رہی ہے اور وہ نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے نماز پڑھ لیتے ہیں. کس طرح ان کو یاد رہتا ہے ہماری دوسری رکعت ہے تیسری رکعت ہے، اور کس طرح وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں سورتیں پڑھ لیتے ہیں، نہ جانے کیسی نماز پڑھتے ہیں. یہ بالکل غلط چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، لیکن چونکہ یہ بزرگوں کی جگہ ہے اور یہاں کوئی کمیٹی تو ہے نہیں، ہمیں کسی کے پر مارنے کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی آ کے اعتراض کرتا کرتا رہے. ہم تو دین کی بات سنائیں گے، جو دین سچا صحیح دین ہے خالص وہ پیش کریں گے. جو ہم نے اللہ کا شکر ہے ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، اپنے علم پر عمل کرنے والوں کو، لہذا کوئی دوسرا آدمی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، بے وقوف نہیں، الو نہیں بنا سکتا آسانی سے. اپنے علم پر عمل کرنے والوں کو ہم نے خوب دیکھا ہے الحمدللہ. لہذا رواجی جو مسجدیں جہاں پر یہ اس طرح ہوتا ہے وہ یہ جگہ وہ نہیں ہے. اس جگہ کو وہ مت سمجھیے گا کہ بیان بھی چل رہا ہے اور نمازیں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، دعا بھی زور مجھ سے آ کے لوگ کہتے ہیں آپ دعا زور سے دعا کراتے ہیں آپ دعا نہیں کراتے. میں نے کہا کراتا ہوں، لیکن زور سے کیوں نہیں کراتے؟ کہنے لگے کہ وہ میں ان سے عرض کرتا ہوں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. تفسیر دیکھ لیجئے مفتی شفیع صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو تو خفیہ چپکے چپکے کرو، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ معتدین میں سے ہے، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب نہیں بناتے زور زور سے دعائیں کرانے والوں کو. تین شرطیں ہیں زور سے دعا کرانے کی، بھی تین شرطیں ہیں. نمبر ایک، تعلیم کی نیت ہو، تعلیم کی نیت ہو، یعنی لوگوں کو سکھانا مقصود ہو کہ دعا ایسے کی جاتی ہے، پہلے درود شریف پڑھا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، پھر دعا مانگی جائے. تعلیم کی نیت ہو سکھانے کی. دوسری بات، کسی کے ذکر میں، نماز میں، عبادت میں، آرام میں، کام میں حرج نہ ہو آپ کی زور زور سے دعا کرنے سے. یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ زور سے دعا کرا رہے ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے مسجدوں میں سلام پھیرا اور زور زور سے دعا شروع کرا دی، پیچھے دو تین صفحے ہیں جن کی دو رکعتیں تین رکعتیں نکل جاتی ہیں، مگر کوئی پرواہ نہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں یہ وہ مسجدیں نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے، ان کو جیسے دیکھا ہے ہم ویسے ہی چلیں گے، اور وہ قرآن و حدیث ہے، وہی قرآن و حدیث ہے. اب کوئی ہمیں برا کہتا ہے، برا کہتا رہے، ہمیں اس کے اللہ ہمیں اچھا کہیں، ہمیں تو اس کی فکر ہے ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں، بس ہمیں اس کی فکر ہے. لوگوں کی نظر میں اچھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اور مخلوق کو تو کبھی آپ خوش کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی آپ مخلوق کو. مجھے ایک بات بتائیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے؟ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب تک آپ اس دنیا میں رہے، کیا دنیا کے تمام انسان آپ سے خوش تھے؟ آپ بتائیے، کیا تمام دنیا کے انسان آپ سے خوش تھے؟ نہیں. منافقین بھی تھے، وہ سخت سخت ناراض تھے، سازشیں کرتے تھے حضور کے خلاف. کفار تھے، وہ آپ سے خوش نہیں تھے، جو کلم کھلا کفار تھے وہ خوش نہیں تھے. تو جب حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ آپ دنیا میں رہے، ساری دنیا کے انسان آپ سے خوش نہیں تھے، راضی نہیں تھے، لیکن اللہ راضی تھے، بس اتنا کافی ہے. لوگ ہماری تعریف کریں، مذمت کریں، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کی فکر رہنی چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو ایک تو یہ کہ تعلیم کی نیت ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی نماز میں، آرام میں، ذکر، عبادت اور کام میں فرق نہ پڑے، آپ کی آواز اس کو وہ نہ متاثر نہ کرے، اور ایسا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالیں کہ لوگ یہی سمجھ لیں کہ ہاں دعا کا یہی طریقہ ہے کہ زور سے کرانی چاہیے. جیسے ہم میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، وہ یہی لوگوں کو یہی ذہن خراب ہو گیا لوگوں. تیسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی عادت نہ ڈالیں زور سے دعا کرنے کی. کبھی کبھی جب کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کوئی ذکر تلاوت نہ کر رہا ہو، تو آپ زور سے دعا کرا لیجئے اور تعلیم کی نیت کیجئے، اور کبھی کبھی ایسا کر لیجئے، اس کی عادت نہ بنائیے. تین شرطوں کے ساتھ زور سے دعا کرانا ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اجتماعات میں بھی ایسا نہیں ہوتا، وہاں بھی زور سے دعا ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ناغا کر دیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، لہذا لوگوں کا ذہن خراب ہو چکا ہے. لہذا اس سے میں، یہ جو عمل ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں دیندار طبقے، میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ تین شرطیں پائی نہیں جا رہی ہیں، اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں زور سے دعا کیوں نہیں ہوتی. یہ زور سے دعا دراصل اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل بدعت نے اس کو اختیار کیا اور شریعت کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی. آج ہمارے اندر بھی یہ چیز رائج ہو گئی، اہل حق میں بھی رائج ہو گئی، وہ اہل بدعت سے ہم نے درآمد اور امپورٹ کر لی، ہمارے ہاں بھی رائج ہو گئی کہ مخلوق خوش رہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جو 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 صحیح دین ہے وہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا الحمدللہ. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اس پوری دنیا میں عالم مانتا ہوں تو ایک آدمی کو مانتا ہوں اور وہ ہیں مولانا شاہ ابرار الحق صاحب. صرف ایک آدمی کو میں پوری روح زمین پر عالم مانتا ہوں جو میرے علم میں باعمل عالم ہے، جو اپنے علم پر بالکل پختگی کے ساتھ عمل کرنے والا عالم ہے، وہ ایک ہے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، جو مجھے پوری زندگی میں ایک آدمی ملا. اب آپ بتائیے، ان ایسے شخص کو ہم نے دیکھا ہے، ان سے ہم نے تربیت لی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی ہمیں الو بنا لے اور آگے کہے جی ہم کہ یہ کیا کریں اور ہم وہ کرنے لگیں. مسجد کے اندر ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں تو پھر اور کون سی جگہ ہے جہاں ہم اللہ کی اطاعت کریں گے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جا کے اطاعت کریں گے؟ جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان. خالی جوش جوش نہیں کہ بس آئے اور اپنے کندھے پھلنگتے ہوئے آ گئے، نیت باندھ لی آ کے، خالی جوش ہی جوش ہے، ہوش ہے نہیں کہ ہم کر کیا رہیں گے. اور دھن کے ساتھ دھیان، خالی دھن ہی دھن ہو، دھیان نہ ہو، یہ بھی بیکار چیز ہے. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. الحمدللہ یہ بزرگوں سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کو بلا محنت کے مل رہی ہیں اور ہم نے محنت سے حاصل کی ہیں. اب میں تین عمل بتاتا ہوں. آج اندازہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے آخری دن ہو رمضان شریف کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے، لہذا تین عمل ہم کر لیں. تین عمل قرآن و حدیث کی روح سے، تین عمل ایسے کر لیں، اب بھی وقت ہے کہ ہمارے رمضان پر قبولیت کی، پسندیدگی کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی، اللہ کی رحمت کی مہر لگ جائے گی صرف تین کام کرنے سے. نمبر ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. یہ آج جمعہ کا دن بھی ہے، قبولیت کا وقت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یدعو اللہ فیہا الا اعطاہ ایاہ. جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو اس گھڑی میں، وہ گھڑی ہو قبولیت والی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی جو پہلی اذان ہے اور دوسری اذان، دونوں اذانوں کے درمیان کا وقت، یہ قبولیت کی گھڑی ہے. کچھ نے یوں فرمایا کہ جب خطبے کے دوران وقفہ ہوتا ہے دو خطبوں کے دوران، اور خطبہ دینے والا بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، یہ چند سیکنڈ کے لیے جو بیٹھنا ہے، یہ جو وقفہ ہے، یہ ہے قبولیت کی گھڑی. مگر اس وقت زبان اور ہونٹ ہلا کے دعا کرنا جائز نہیں ہے خطبے کے دوران، کیونکہ وہ خطبہ چل رہا ہے ابھی، اگرچہ کہ یہ وقفہ ہوا ہے لیکن بہرحال خطبہ چل رہا ہے. لہذا اس وقت ہونٹ اور زبان نہیں ہلانے چاہیے. اس وقت کی دعا کا ادب یہ ہے کہ آپ دل میں دعا کر لیجیے. کبھی کوئی کرنا شروع ہو جائے اور ہاتھ بھی اٹھا لے اور زبان بھی اور ہونٹ بھی ہلائے، یہ طریقہ غلط ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے. اس وقت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یوں دعا کریں. پھر بعض نے یوں فرمایا کہ جمعے کے فرائض کے بعد جو وقت ہے، جو دو فرض ادا کیے جائیں اس کے بعد کا جو وقت ہے، یہ یعنی جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. بعض نے عصر کے بعد کا وقت بتایا ہے اور بعض اکثر لوگ اس طرف گئے, اکثر علماء, اکثر محدثین, فقہا کہ قبیل مغرب, یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے کا جو وقت ہے جس کو ہم افطار کا وقت کہتے ہیں, جب روزہ کھلنے والا ہو اس وقت یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اوقات میں مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. کوئی نہ کوئی وقت تو ہوگا بھائی, کوئی ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا قبولیت کا وقت, ان سب میں مانگ لیں, سبھی میں مانگنے کا اہتمام کریں. نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں, یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری, پتہ نہیں کون سا اینگل آف بیوٹی ان کو پسند آ جائے. نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں, رخ تزئین کا انگریزی ترجمہ یہی ہے اینگل آف بیوٹی, کس پتہ نہیں کس رخ پر وہ غور کر لیں یہی, اور کیا چیز ان کو پسند آ جائے. تو میں نے ہر چیز جو سنگھار کی تھی اس کو میں نے اختیار کر لیا, پتہ نہیں کون سی چیز ان کو پسند آ جائے. تو نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں, یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری, ساری مہلت میں نے سنگھار میں ہی گزار دی. بس تو ایک تو یہ کہ اللہ سے مانگیں, اور مانگنا کیا ہے ہمیں, میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ یشتوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور ایسے شخص کو اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں جو ان کی طرف میلان رکھے, جھکاؤ رکھے, اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيد, ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دیتے ہیں جو ارادہ چاہتا ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے, ایسے شخص کو ہدایت ملتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھائی بٹھائیں, ان کو بٹھائیں بھائی, پیار محبت سے بٹھا لیا کریں. میں یہ پیچھے والوں سے عرض کروں گا, پیار محبت سے بٹھائیں, سختی نہ کریں, لٹھ نہ ماریں, پیار محبت سے بٹھا لیا کریں, نقصان برداشت نہ کریں کسی کا بھی, یہ نقصان ہو رہا ہے آپ برداشت نہ کیجئے, پیار محبت سے نرمی سے کہہ دیا کریں بھائی یہاں بیٹھ جائیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آنا. تشویش تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی اس آیت میں جس نعمت کا اظہار کیا ہے وہ ہم اللہ سے مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, اور جو اللہ کا کھینچا ہوا ہو اس کو نفس اور شیطان, معاشرہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے. سب مل کر بھی نفس اور شیطان اور معاشرہ سب مل جائیں, دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں, تب بھی وہ اللہ کے کھینچے ہوئے کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی, کیونکہ اللہ بڑی طاقت ہیں, سب مل کر سب چھوٹی طاقت ہیں, سب مل کر بھی چھوٹی طاقت ہیں, بلکہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی نسبت ہی نہیں ہے ان طاقتوں کی. لہذا جس کو اللہ نے کھینچا ہوا ہو وہ اس کو یہ طاقتیں نہیں کھینچ سکتی اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. لہذا جس کے بارے میں اللہ تعالی فیصلہ فرما لیں, بس اللہ کے فیصلے کی دیر ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ فرما دیتے ہیں کن وہ چیز ہو جاتی ہے, اس کو کن فرماتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. تو ایسے ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ فرما لیا, انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں یہ جو قانون بیان کیا گیا نا, یہ قانون ہے, ضابطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. لیکن اللہ کسی قانون, یہ قانون تو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے, لیکن اللہ قانون کے پابند نہیں ہے. قانون کے تو ہم لوگ پابند ہیں, اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے. لہذا ایسے ایسے لوگ جنہوں نے قسمیں اٹھا رکھی تھی ان کو بھی اللہ نے اپنا بنایا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہم تو بھائی مسلمان ہیں, ہم تو روزے سے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, کلمہ گو ہیں, ہم مانگیں گے تو اللہ کیوں نہ دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت تھی, بہن کے ایسا تھپڑ مارا کہ, اور وہاں سے نکلے ہیں گھر سے مشورہ کر کے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, اور تلوار لے کر نکلے ہیں. بہن کے گھر پہنچے تو وہاں بہن کے تھپڑ مارا, خون نکال دیا. اور وہ ایک لمبا طویل واقعہ ہے. سورہ طہٰ سنی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. حدیث میں آتا ہے سورہ طہٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمایا. فرشتوں نے عرض کیا کہ مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی اس سورت کو, اور مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے, اور مبارک ہے وہ امت جس کو یہ کلام دیا جائے گا. یہ سورہ طہٰ سنی, وہ پوری بھی نہیں, چند آیتیں شروع کی چند آیتیں سنی اور ان کا دل پگھل گیا, دل پسیج گیا. فرمایا لے چلو مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. لیکن یہ کس ارادے سے نکلے تھے؟ ایک تو کفر, کفر کی ظلمت, دوسرا حضور کے قتل کا ارادہ. یہ دو باتیں جمع تھیں, اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. اس حالت میں اللہ نے قبول فرما لیا. اللہ اگر قبول کسی نے کہا تھا یہ خبر سن کے, حضرت عمر کے اسلام لانے کی خبر سن کر, کیونکہ ان کا نام تھا عمر ابن خطاب, تو ایک شخص کو اطلاع دی گئی کہ تمہیں پتا ہے عمر اسلام لے آئے. اس نے کہا ہیں عمر اسلام لے آئے, خطاب کا بیٹا. کہنے لگے خطاب کا گدھا تو اسلام لا سکتا ہے, خطاب کا بیٹا اسلام نہیں لا سکتا. یہ اپنے کفر میں اتنے پکے تھے. یہ تبصرہ کیا اس وقت ہے کہ خطاب کا گدھا تو اسلام لا سکتا ہے لیکن بیٹا نہیں لا سکتا, کیسے ہو گیا یہ؟ لیکن ایسے شخص کو بھی اللہ نے ہدایت دی, ایسے شخص کو بھی اللہ نے اپنا بنایا ہے, جس کو اللہ اپنی, یہ جو ہے نا من یشا کا لفظ, جس کو اللہ چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, جس کو میں سب داخل ہیں, گناہگار بھی اور نیک بھی اور کافر بھی اور مسلمان سب شامل ہیں, جس کو اللہ چاہیں اپنی طرف ایسے بس کھینچ لیں. اللہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ حضرت عمر کو پھر قبول کیا تو کیسا قبول کیا, کیسی انہوں نے حکومت کی, کیسا انہوں نے نظام بنایا, کس طرح انہوں نے حکومت چلائی ہے, کیسے انہوں نے خدمت کی ہے کہ غیروں کی یونیورسٹیوں میں بھی آج ان کے اصول پڑھائے جاتے ہیں, ان کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے, غیروں کی حکومتیں ان کے اصول اپنا کر چلتی ہیں. بہت سے ملکوں میں چھوٹے بچوں کا وظیفہ, ان کے خرچہ وغیرہ جاری کیا جاتا ہے, یہ سب سے پہلے حضرت عمر نے کیا. علماء کی, ائمہ مساجد کی کے مشاعرے مقرر کیے سب سے پہلے حضرت عمر نے کیا, اور بہت ساری چیزیں جو ان کے اصول, ان کے بنائے ہوئے قوانین آج ان پر عمل, آج تک ان پر عمل ہوتا ہے. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے قتل کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹان کے پیچھے. یہ چونکہ حبشی تھے تو ان کا نشانہ بہت تیز تھا, تو چٹان کے پیچھے چھپ گئے. احد کے موقع پر جب حضرت حمزہ ان کے, اور یہ چھپے ہوئے تھے, کوئی میرے نشانے پر آئے تو میں اس کو بس وہیں سے پھینک دوں, تیر پھینک کر ماروں. تو اتفاق سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہاں سے گزرے تو وہ نشانے پر آئے, یہ چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے بیٹھے تھے. انہوں نے نیزہ پھینکا, وہیں سے نیزہ پھینکا تو وہ آر پار ہو گیا, تو اس سے شہید ہوئے. تو اس کے بعد ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبایا اپنے دانتوں سے, اور ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے, ہونٹ ناک کان وغیرہ, جس کو مسلح کہا جاتا ہے, آنکھ ناک کان کاٹ دینے کو اصطلاح شریعت میں, اس کو مسلح کہا جاتا ہے. یہ کر کیا گیا ان کے ساتھ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی اپنے چچا کی, ناک کٹی ہوئی, کان کٹے ہوئے, ہونٹ کٹے ہوئے, اور سینہ کھلا ہوا, اور کلیجہ چبایا ہوا دانتوں سے, اور یہ آنتیں باہر آئی ہوئی, یہ حلیہ دیکھا, حال دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا, فرمایا 70 کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا جو میرے چچا کے ساتھ ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل فرمائی, وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو اتنا بدلہ لے لیجئے جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے اتنا آپ بدلہ لے لیجئے. یعنی آپ کے ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے آپ کے چچا کے ساتھ, تو آپ کسی ایک کافر کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صبر کر لیں, ولا ان صبر تم لو خیر الصابرین, تو صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دوسرے جز پہ عمل فرمایا, بدلہ نہیں لیا, قسم توڑی کفارہ, کیونکہ قسم اٹھا چکے تھے, قسم توڑ کر کفارہ ادا فرمایا. اور یہی اسی پہ بس نہیں کی, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وحشی تم اسلام لے آؤ. اور ظاہر ہے جب دعوت بھیجی ہوگی اسلام کی تو دعا بھی کی ہوگی. انہوں نے کہا آپ مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں, کیف تدعونی الى دینک, کیسے آپ اپنے دین کی مجھے دعوت دے رہے ہیں, آپ کے دین میں تو یہ ہے, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے, میں تو مشرک ہوں, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے, میں نے تو قتل کر رکھے ہیں, ولا يزنون, زنا نہیں کرتے, میں نے تو کر رکھا ہے. یہ ساری باتیں تو آپ کا دین کہہ رہا ہے, میں نے تو یہ ساری باتیں کر رکھی ہیں, آپ مجھے کیسے اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے, جنہوں نے توبہ کر لی, ایمان لے آئے, اعمال والی زندگی اختیار کر لی, تو ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو یہ آیت بھجوائی جلدی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ واشی اب تو اسلام لے آؤ. تو انہوں نے کہا اس میں تو بہت لمبا معاملہ ہے کہ الا من تابا, پہلے توبہ کرو, ایمان لاؤ, اور پھر ساری زندگی موت تک نیک اعمال کو اختیار کرو, مجھ سے نہیں ہوگا, هذا شرط شدید, بہت شدید شرط ہے, لعلی لا اقدر علی ذلک, میں اس پہ قادر نہیں ہو سکوں گا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا, یہاں دیکھیے ادھر سے انکار ہو رہا ہے اور ادھر سے آیات نازل ہو رہی ہیں, اللہ کی رحمت دیکھیے. اور کون اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب ترین نبی, محبوب ترین بندے کے چچا کے قاتل کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالی, وہ انکار کر رہے ہیں, ادھر سے آیات نازل فرما رہے ہیں اللہ تعالی کہ میں نہیں لاتا, یہ رکھا لکھا ہوا ہے, یہ شرط شدید ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر تیسری آیت نا حضور نے دعا فرمائی, تیسری آیت نازل ہوئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے, شرک کی اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. جلدی سے حضور نے یہ آیت بھجوائی, اب تو ایمان لے آؤ واشی. تو واشی نے جواب دیا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, شرک کی تو مغفرت نہیں ہوگی, مشرک کی البتہ اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے اللہ مغفرت فرما دیں گے. تو اگر میرے بارے میں نہ چاہا تو ان نہ چاہ جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہتے ان میں میرا بھی شمار ہوا تو پھر کیا ہوگا, میرے بارے میں نہ چاہا تو پھر, اس میں تو لِمَنْ يَشَاءُ لکھا ہوا ہے, جس کو اللہ چاہیں گے, مجھے نہیں چاہا تو پھر. پھر یہی جواب انہوں نے دے دیا ٹکا سا. آپ یہ اندازہ لگائیے یہاں سے انکار انکار انکار, بے پرواہی, استغنا کیا جا رہا ہے اور وہاں سے آیات نازل ہو رہی ہیں, اور کس کے ساتھ, نبی کے چچا. ہم نے تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نبی کے چچا کو قتل کیا ہو, اتنا بڑا جرم کیا ہو. جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ہمارے ساتھ کیسے نہیں ہو سکتا بھائی, ہمیں کیوں اللہ نہ دیں گے, ہمیں کیوں محروم رکھیں گے. سوال یہ ہے بس اتنی کمی ہے کہ ہم مانگتے نہیں اللہ سے, ہم پڑھتے دعائیں بھی جو ہے نا, دعائیں مانگتے نہیں ہم, پڑھتے ہیں دعائیں. مانگنا اور چیز ہوتی ہے, پڑھنا اور چیز ہوتی ہے. مانگنا اس کو کہتے ہیں جیسے موٹر سائیکل نہ دلوا رہے ہیں بچے کو ماں باپ, تو وہ کیسے مانگتا ہے, ابو دے دیجئے, دلوا دیجئے, خدا کے لیے دلوا دیجئے, میں آپ کا آئندہ ہر کہنا مانوں گا. کس طرح وہ مانگتا ہے, یہاں تک کہ اس کے والدین راضی ہو جاتے ہیں, موٹر سائیکل جیسی خطرناک سواری دلوانے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. یہ ہے مانگنا. اور کوئی ایک آدھ دفعہ کہہ کے وہ رک جاتا ہے, اس کو بھی پتا ہے اگر ایک آدھ دفعہ کہہ کے میں چپ ہو گیا تو کبھی بھی نہیں ملے گی موٹر سائیکل. وہ تو مانگتا رہتا ہے گڑ گڑا کے, پیچھے ہی نہیں چھوڑتا, بالآخر اپنا اپنا کام اپنی تمنا پوری کر کے رہتا ہے وہ. اس کو کہتے ہیں مانگنا. اور بھی دنیا کے معاملات ہیں, ہم کس طرح کرتے ہیں اپنا کام نکلوا لیتے ہیں, اس کو مانگنا کہتے ہیں. کبھی اللہ کے ساتھ بھی ایسا کیا ہم نے؟ کبھی اللہ سے بھی مانگا ہے؟ بس پڑھ لی دعائیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, وہ کیسٹ چل جاتی ہے جب دعا مانگتے ہیں نا, وہ کیسٹ لگا دی وہ چل رہی ہے. یا حضرت خان بھی فرماتے ہیں چابی دے دی بس چل رہی ہے گھڑی. نہیں بھائی ایسا نہیں, ایسا نہیں. تو وہاں سے انکار ہو رہا ہے اور استغنا بے پرواہی کی جا رہی ہے, یہاں سے آیات نازل ہو رہی ہیں. بالآخر حضور نے پھر دعائیں فرمائیں اور یہ آیت نازل ہوئی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا, ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ فرما رہے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت کے بارے میں کہ باپ جب بچے سے ناراض ہو جاتا ہے, ناراض ہونے سے پہلے بیٹا بیٹا کہہ کے بات کرتا ہے, اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو بات بھی نہیں کرتا, اور اپنی اس بچے کی ماں سے کہتا ہے کہ اس نالائق سے کہہ دو فلاں کام کر لے, اس نالائق سے کہہ دو فلاں کام اس طرح کر لے, فلاں کام نہ کرے. بیٹا بیٹا کہتا بھی نہیں ہے, اور اللہ یہاں اپنا بندہ فرما رہے ہیں گناہگاروں کو. قل یا عبادی, اے میرے بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا, پھر بھی اللہ ان کو اپنا ہی فرما رہے ہیں. اللہ باپ سے زیادہ رحم دل ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں, رحم فرمانے والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہاں یہ آیت بہت اچھی ہے, اور مفسرین بھی فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے امید دلانے والی قرآن کریم کی یہی آیت ہے. وحشی کو بھی پسند آ گئی, وہاں سے نخرے ہو رہے تھے کہ نہیں یہ اس میں یہ خرابی ہے, اس آیت میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ خرابی ہے, یہ میرے اوپر پوری, میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا. جب یہ آیت پہنچی انہوں نے کہا ہاں, اس میں وہ فی نہیں نکال سکے, کہا ہاں یہ صحیح ہے, اور اسلام لے آئے. جب ایسے لوگوں کو بھی ایسی آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے, ہم مانگیں گے ہمیں اللہ نہیں دیں گے, بس مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں جذب فرما لیجیے. یش تبھی لئی مئی, آپ کھینچ لیتے ہیں ہمیں بھی تو کھینچ لیجئے, رمضان کا مہینہ ہے ہمیں کھینچ لیجئے. ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نصوص قرآن و حدیث میں غور کرنے سے, جو ایک بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں, بس اس کو آپ اس پر عمل کر لیجئے, مہر لگ جائے گی رمضان پر قبولیت کی. وہ یہ ہے کہ کسی عمل کے آخر میں استغفار کرنے سے اس عمل پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. یہ بہت بہت عام بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رات بھر جاگتے ہیں, کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, بہت کم رات کو سوتے ہیں, وبالاسحاری ہم یستغفرون, اور جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے یعنی فجر کے قریب کا جو وقت ہے اس میں وہ استغفار کرنے لگتے ہیں, استغفار کرنے لگے, حالانکہ ساری رات عبادت کی ہے. استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی ویسی کہاں ہوئی, معاف فرما دیجئے, آپ کا حق کہاں ادا ہوا, یہ ہے اس لیے استغفار کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو فرماتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا ہے حضور کی نماز, نماز بھی کس کی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور استغفار فرما رہے ہیں. حضور کا آخری وقت فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت یہ سورت نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر واستغفر انہ کان توابا. بس آپ نے دیکھ لیا لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے, آپ نے دیکھ لیا بس جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ ہو چکا, اب آپ استغفار کیجئے. اس سورت کے نازل ہونے پہ صحابہ تو خوش ہوئے تھے, حضرت ابوبکر نے جب دیکھا استغفار کا لفظ ہے, استغفار کیجئے, بس اب جدائی کا وقت آ گیا, اب جدائی میرے اور میرے محبوب کی جدائی کا وقت ہے. بہت روئے تھے اس آیت سورت کے نازل ہونے پر. معلوم ہوا کہ کسی عمل کے آخر میں استغفار کر لی جائے. یہ جو وبل اساریوم یستغفرون فرمایا صحابہ رات کو استغفار کرتے ہیں, ساری رات عبادت کر کے پھر استغفار کر رہے ہیں, یہ اللہ کا اس طرح ذکر فرمانا دلیل ہے پسندیدگی کی, دلیل ہے پسندیدگی کی, اور پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی. بس پتہ چل گیا کہ استغفار سے قبولیت پکی ہو جاتی ہے. لہذا ہم یہ جو وقت باقی ہے نا کثرت سے استغفار کر لیں, ایک ایک تسبیح تو پڑھ ہی لیں استغفار کی افطار تک. اے اللہ معاف فرما دیجیے, جیسا رمضان گزارنا تھا ویسا نہیں گزارا, استغفر اللہ ہی پڑھ لیجئے, بس انشاءاللہ قبولیت کی مہر لگ جائے گی. میں قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے. آخری عشرے کو فرمایا وآخر عتق من النار, یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. جہنم سے آزادی کی دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھا دی, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعاؤں کی جو دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں قرآن میں, یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ خود درخواست کا مضمون سکھا دے تو قبولیت میں کیا تردد ہے. کسی کو بادشاہ خود یہ بلائے بھائی ادھر آؤ, فلاں کام ہے تمہارا, ان الفاظ میں جلدی سے یہ مضمون ہے, اس مضمون کی درخواست لکھ کے لے آؤ, تو کیا مطلب ہے؟ وہ کام کر کے دینے کا ارادہ رکھتا ہے, جبھی تو اس نے کہا ہے. تو یہ اللہ نے جتنی دعائیں ہمیں قرآن میں سکھائی ہیں, یہ بادشاہوں کے بادشاہ نے ہمیں خود درخواست کا مضمون سکھا دیا, ادھر آؤ جلدی سے ان الفاظ میں درخواست کر لو, ہم فوراً قبول کر لیں گے. بس سمجھ لیجئے, تو دو دعائیں جہنم, تم جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہو, سنو یہ دو دعائیں ہم مضمون سکھا رہے ہیں, لو یہ جلدی سے ان الفاظ میں درخواست کرو ہم سے, ہم قبول کر لیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا سب کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہوتی ہے, بس یہ دعا پڑھ لیں. دوسری دعا اور بھی ہے سورہ فرقان کے آخر میں, یہ بھی جہنم سے نجات کی دعا ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما, یہ دعا پڑھ لیں, دونوں پڑھ لیں یا ایک پڑھ لیں. بس اب یہ تین عمل ہم افطار تک ان تینوں اعمال میں لگے رہیں, بس انشاءاللہ کام بن جائے گا, قبولیت کی مہر لگ جائے گی. یہ آخری وقت زیادہ قبولیت کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 1,000,000 آدمیوں کی تو روز جہنم سے آزادی ہوتی ہے, اور جو آخری افطار ہوتی ہے نا, آخری جیسے اندازہ یہی ہے کہ آج ہو سکتا ہے آخری افطار ہو, آج کے دن اتنے آزاد ہوں گے جہنم سے جتنے اب تک آزاد ہوئے ہیں 10,000,000 کر کے, ان سب کے مجموعے کے برابر آج آزاد ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ رحمت جوش میں ہے, یہی تو مطلب ہوا, زیادہ رحمت جوش میں ہے جبھی تو اتنے آزاد ہو رہے ہیں. لہذا یہ وقت زیادہ قبولیت کا ہے, یہ آخری وقت. جب چراغ بجھنے والا ہوتا ہے نا تو تیز جلتا ہے, تیز روشنی دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب